گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ اور اگر ان کو پتا تھا, پہلے سے پتا تھا, تو جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ مجھے نہیں آتا؟
جی حضور,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک علم ہوتا ہے علم تفصیلی,
ٹھیک ہے,
جس علم کو بالکل مفصل اور ایک ایک دلیل اور ایک ایک جزئی کے ساتھ مکمل طور پہ جانا جائے, اور ایک ایک علم اجمالی کہلاتا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اجمالاً جاننا, ہر چیز کی تفصیل کو نہ جاننا, جزئیات کے ساتھ اور مکمل اس کو, جو اس کا سمجھ لیں کہ ہر پہلو کو اس اعتبار سے جاننا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, اور قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اب اس میں اصول کے اعتبار سے, قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے اس کا جو متعلق نکالا جاتا ہے وہ معنی یہ بنتا ہے کہ وَذْكُرْ, یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اسی طرح أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ حالانکہ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے ہو چکے, دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو چکے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جو اس بات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اجمالاً اس بات کا علم تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. جہاں تک رہی بات پہلی وحی کے موقع پر یہ کہنا کہ ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, انہوں نے تو کچھ اور الفاظ استعمال کیے ہیں, الفاظ وہ نہیں, وہ یہ ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ پر پہنچایا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس کی ابتدا میں یوں کہا کہ اقرا, آپ پڑھیے. تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی, بڑی خوبصورت وجہ اس کی بیان کی ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو مکمل طور پہ توجہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتی تھی, اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, یعنی میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف میں ہوتا ہوں, یعنی میری توجہ مکمل اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے, نہ وہ کوئی نبی مرسل ہے نہ کوئی فرشتہ ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی محبت میں گم تھے بالکل ہماری، تو ہم نے آپ کو اپنی طرف ہدایت دی، اپنی طرف راہ دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو جواب تو یہ بنتا ہے کہ ما اقراؤ، ماذا اقرؤ، یا ما اقرؤ میں کیا چیز پڑھوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ما انا بقاری، جس کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں، مطلب یہ ہے کہ میری توجہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہے۔
ٹھیک ہے،
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دبایا، اور جبریل امین کا دبانا پوری قوت کے ساتھ تھا، اور جبریل امین کی جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کے ذریعے قوم لوط کی بستی کو ایک روایت کے مطابق اوپر تک لے گئے تھے، اور پھر آپ نے ایسے الٹ دیا تھا اس کو، اتنی قوت ہے، وہ پوری قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے ہیں، پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی تیرے کہنے سے میں پڑھنے والا نہیں، میں کسی اور کی بارگاہ کے اندر گم ہوں۔ پھر دبایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر عرض کی کہ آپ پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق،
اللہ
خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم قلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا نا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھا کہ میں جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اسی کے نام کے ساتھ تو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی مقام پر اس طرح کی ترکیب، اس طرح کا انداز استعمال ہوا ہے کہ ما انا بقارئن، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرنا نہیں آتا،
صحیح،
بلکہ کرنا آتا ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ کریں گے نہیں۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ انہوں نے جب ڈال دیا کنویں کے اندر، جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کے یہ کہا کہ وما انت بمؤمنین، یہ وہی انداز ہے ما انا بقارئن والا، کہ آپ ہمارا جو ہے وہ یقین لانے والے نہیں ہیں، لا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یقین لانے میں کوئی بات کوئی مسئلہ ہو، یقین لا سکتے ہیں لیکن آپ یقین لائیں گے نہیں۔ تو ایسا بہت مقامات پر ہوتا ہے کہ ما انا بقارئن کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مطلب یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، آپ چاہتے تو پڑھ لیتے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تھی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف لائے تھے، اس لیے پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ ہاں جب یہ کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔
ماشاء اللہ، بہت پیارا اور مفصل جواب جو ہے مفتی صاحب نے اس حوالے سے میں ارشاد فرمایا کہ حضور، اچھا اس میں یہ بھی تھا نبوت کا بھی تذکرہ تھا، یہ بھی اگر فرما دیں۔
بتایا نا میں جی کہ نبوت کا اجمالی علم پہلے سے تھا، جو دلائل ہیں اس کی روشنی میں تھا۔
ماشاء اللہ، اگلی کال ہم لیں گے۔
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، یہ عرض ہے کہ درود تاج میں ہے کہ محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، کیا ایسا کہنا شرک تو نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ جسم سے پاک ہے اور وہ نور ہے، اور ایسا کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے، کیا یہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں بن جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، مہربانی فرما کر جواب عطا فرما دیں۔
جی کیا فرمائیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ نور اللہ، اللہ کا نور، ٹھیک ہے، اللہ کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ بولا گیا ہے۔ اول تو یہ کہ نور ہیں کس طریقے سے، اللہ کے نور، اللہ کی طرف جب نور کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، تو اس کو متشابہات میں سے ذکر کیا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ باقی رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اضافت کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر فرمایا مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، اور یہاں پر اللہ کے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا گیا ہے. تو ہرگز ہرگز اہل سنت کا نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی اللہ کے نور کے ٹکڑے ہوں, کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا شرک و کفر ہے, بالکل گمراہی ہے کہ بندہ ایسا عقیدہ رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, اس کا نور ہونا وہ خود جانتا ہے, بلکہ نور کا بہت سے علماء نے معنی جو ہے وہ منور کیا ہے, بہت سو نے ہادی کیا ہے, یعنی روشن کرنے والا ہدایت دینے والا یہ معنی کیا ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے کوئی ٹکڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کا ماننا ہے اور یہ تو کفر ہے. تو یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے, اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بن کر ہمارے درمیان یہ تشریف لائے ہیں. اس کی مثالیں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں, لیکن وہ ہر ایک کے عقل کے اندر آ نہیں سکتی کہ کس انداز میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور اللہ کہا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ عقیدہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا واقعی کفر اور شرک ہے, اور نہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے, ہرگز ایسا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا مانا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے, مبرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے.
مدین شرق ناظرین, مزید گفتگو انشاءاللہ ہماری ہوگی. جامعۃ المدینہ فیضان عثمانی غنی گلستان جوہر, یہ دعوت اسلامی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جامعۃ المدینہ ہے. یہاں سے الحمدللہ عز و جل سینکڑوں علماء مدنی اسلامی بھائی ہمارے فارغ ہوئے. اس وقت یہ جامعۃ المدینہ اولا سے لے کر صابیہ تک کے درجات پر مشتمل ہے. صرف دورہ حدیث کا درجہ وہاں پر نہیں ہے, صابیہ پڑھنے کے بعد وہاں کے طلبہ کرام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہاں پر دورہ حدیث کا ہمارا درجہ موجود ہے, وہاں پر طلبہ جمع ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
فیضان عثمان غنی گلستان جوہر سے محمد زمزم رضا عطاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں آستینیں چڑھی ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. آستینیں جو چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اس حوالے سے
دیکھیں, نماز میں آستین چڑھانا مطلقاً ممنوع ہے, اجازت تو نہیں کہ آستین چڑھائی جائے. البتہ نماز مکروہ تحریمی کب ہوگی تو اس کی مقدار آدھی کلائی سے زیادہ اگر کسی کی آستین مڑی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. کلائی کا اطلاق یہاں سے لے کر رکتوں سے لے کر یہ کونی تک ہوتا ہے. اب اس میں آدھی تک چڑھی ہوئی ہے تو پھر اس آدھی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, ہونا وہ بھی نہیں چاہیے لیکن نماز اس سے ہو جائے گی.
آئیے میری چینل کے ناظرین, آپ کے جو ویڈیو سوالات موجود ہیں وہ بھی ہم لیتے ہیں.
کیا حضرت, یہ اکثر خواتین میں بزرگوں میں دیکھا ہے میں نے کہ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں گھر میں تو پہلی رکعت یہ کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں اور باقی تین رکعتیں یہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت فرما دیں.
جی کیا فرماتے ہیں, اصل میں شاید کانسیپٹ وہی ذہن میں ہوگا کہ قیام فرض ہے تو ایک رکعت میں قیام فرض ادا ہو جائے, پھر باقی کیا فرمائیں.
دیکھیں جو فرض ہیں اسی طرح وتر ہے اور اسی طرح جو سنت فجر ہے, اس میں تو قیام علماء نے ضروری قرار دیا ہے کہ یہ بغیر قیام کے نماز نہیں ہوں گی
مکمل رکعتوں.
جی ہاں مکمل رکعتوں کے اندر. تو اگر کوئی بغیر عذر کے, جہاں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, بغیر عذر کے, بغیر مجبوری کے, اور عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہے عورتوں میں بالخصوص کہ بغیر عذر کے وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھی اور پھر اس کے بعد باقی رکعتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں, تو یہ نمازیں تو ان کی ہوں گی نہیں, دوبارہ ان کو نماز پڑھنا پڑیں گی کیونکہ فرائض انہوں نے کافی سارے چھوڑ دیے. جہاں انہوں نے قیام چھوڑا وہیں انہوں نے رکوع بھی چھوڑ دیا, تو اس لیے نماز ان کو ایسی نمازیں جو ہیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی, سنت فجر اور
فرائض
اور وتر, یہ جو انہوں نے اس انداز میں پڑھی ہیں ان کو واپس ان کو پڑھنا ہوگا. اور باقی اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ان کی ہو جائیں گی, لیکن بہرحال اس طرح جب تک عذر نہ ہو اس وقت تک بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ قیام ساقط ہو جاتا ہے بندے کے اوپر, مثال کے طور پر قوت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی, نہیں تو جتنی قوت ہے اتنا کھڑا ہونے کا حکم ہے کہ کھڑے رہیں, پھر اس کے بعد نہیں کھڑا رہا جا رہا, ایسی تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ کمزوری ہے, سہارا لے کے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, نہ خادم کا, نہ دیوار کا, نہ لکڑی کا, کسی کا سہارا نہیں لے سکتے, تو اب بیٹھ جائیں, یہ اجازت دی گئی ہے. لیکن عمومی طور پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی, عورتیں عام طور پہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھی اس کے بعد پھر بیٹھ کے پڑھتی ہیں. تو قیام پہلی رکعت ہی میں فرض نہیں ہے, جہاں قیام فرض ہے ضروری ہے وہ تمام کی تمام رکعتوں کے اندر ضروری ہے.
اگلا ویڈیو سوال دیجیے.
مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد کوئی بھی عبادت جائز نہیں ہے, تو مولانا صاحب اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں.
جی کیا فرماتے ہیں اثر کی نماز کے بعد؟ ویسے یہ کچھ نہ کچھ تو مشہور ہے اس حوالے سے, قرآن کی تلاوت, سجدہ, اور یہ کیا فرماتے ہیں؟
نہیں بالکل ایسا کوئی نہیں ہے کہ ویسے تو عبادت دیکھیں کسی وقت میں مکروہ نہیں ہے. عبادت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کس وقت میں کون سی عبادت نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہنا کہ اثر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کسی طرح کی عبادت جو ہے وہ مشروع ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے, ایسا تو بالکل شریعت مطہرہ پر افترا ہے. اثر کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ملائکہ جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال نامے لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اثر کے بعد کسی طرح کی عبادت نہ ہوتی ہو, اثر کے بعد عبادتیں بکثرت ہو سکتی ہیں, اور مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے, ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے, اور مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں نماز اگر کسی کی قضا ہے تو نماز اثر کے بعد بھی وہ قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے سوائے آخری 20 منٹ کے. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادتیں ہیں, بلکہ اسلاف کا تو یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کی نیت سے اثر تا مغرب کچھ کھاتے نہیں تھے, معمول یہ ملتا ہے ان کا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بندہ جتنی دیر تک اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے یہ اچھی بات ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے کہ اثر کے بعد جو ہے وہ عبادت کرنا کوئی ممنوع ہو, ایسا شریعت مطہرہ کے اندر کچھ نہیں.
حدیث میں قبر پکی کرنے سے منع کیا گیا, کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیں قبر پکی کرنے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے حدیث پاک ہوتی ہیں, لیکن حدیث پاک کا مفہوم کیا ہوتا ہے, معنی کیا ہوتا ہے, یہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر واضح ہوتا ہے. تو یہ پکی کرنے سے مراد ہے قبر کو اندر سے پکی کرنا,
ٹھیک ہے,
کہ وہاں سے پکی کرنا منع ہے, ورنہ قبروں کے ارد گرد جو ہے وہ قبر کو پکا کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ قبریں کچی ہونی چاہیے, البتہ مزارات اولیاء جو جن کی شان و عظمت واضح ہوتی ہے ان کو پکا کرنے میں بہتری ہے کہ اسی سے ان کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے, ورنہ اگر کچا بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے اسلاف ہزاروں سال سے, مثال کے طور پہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی جن کا نام ساری دنیا کے اندر مشہور ہے بخاری شریف کی وجہ سے, ان کا مزار بڑا پکا بنا ہوا ہے, مضبوط بنا ہوا ہے. بہت سارے اسلاف کے ہمارے امام حسین, امام اور دیگر بزرگوں کے جو مزارات ہیں پکے پکے بنے ہوئے ہیں, اسلاف کا عمل اس پر چلتا ہوا آ رہا ہے صدیوں سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ عوام کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی قبریں اگر کوئی عذر نہ ہو تو کچی رکھی جائے, اور پکا کرنے کا جو منع کیا گیا ہے وہ قبر کو اندر سے منع کیا گیا ہے, باہر کی طرف سے ممنوع نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ زوجہ اپنے شوہر کی جیب سے بغیر پوچھے پیسے نکال سکتی ہیں؟
دیکھیں مرد کے اوپر جو عورت کا نفقہ واجب ہے,
جی
اگر مرد وہ بھی نہیں دیتا, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو پھر اس صورت میں اتنا تو لے سکتی ہے کہ جس سے اس کا نفقہ پورا ہو سکے. یہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ کھانا پینا ہی نہیں دے رہا شوہر, تو اب اتنا عرف کے مطابق لے لیا تو یہ تو جائز ہے. لیکن اب جب چاہے شوہر کے جیب سے پیسے نکال لے, تو یہ تو گھر کے حالات کے اوپر دیکھا جائے گا. شوہر نے اجازت دی بھی کہ بھائی ٹھیک ہے میری جیب میں سے جب چاہے لے لیا کرو,
ٹھیک ہے
تو ٹھیک ہے جب چاہے آپ لے لیں, ورنہ پھر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. گھریلو حالات بھی اس سے خراب ہو سکتے ہیں, دیگر معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب اسے اجازت نہیں دی ہوئی تو بعض صورتوں میں برا بھی محسوس ہوگا, مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, تو اس لیے اس سے تو اجتناب ہی کیا جائے گا. اجازت دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لے لیجیے.
ٹھیک جی, اگلی کال ہم لیں گے.
میرا نام خرم جمیل ہے اور میں ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ کسی بھی اسلامی ماہ کی مبارکباد دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے؟ کئی لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں.
اچھا اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جب بھی اسلامی مہینہ نیا لگتا ہے تو اس طرح کے ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں کہ بھائی اس کی مبارکباد آپ دیں گے تو آپ کو جنت کی بشارت ہے, جنت ملے گی, تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں مسئلہ یہ کہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس کا جواب یہاں پہ دیا جا چکا ہے کہ احادیث طیبہ وہی آگے بڑھائی جائیں کہ جو مستند ذریعے سے آپ تک پہنچی ہیں. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے کسی مستند سنی مفتی صاحب سے اس کی تصدیق کر لی ہے, تو ہی پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں. اب اس طرح کی جو احادیث ہیں بالخصوص یہ مہینوں کی مبارکباد دینے والے کے حوالے سے کہ فلاں مہینے کی سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی تو اس کے لیے وہ ہو جائے گا, اس کے لیے وہ ہو جائے گا, تو اس حوالے سے تو ہمارے جو علماء ہیں وہ صراحت کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے کہ کسی مہینے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ فلا مہینے کی آپ بشارت دے دیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جنت واجب ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے اسلاف میں یہ تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا کہ ہر مہینے اسلامی مہینے کی آمد پر, بالخصوص جو مشہور مہینے ہیں ان کی آمد پر, وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بس وہ ایک شوق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں,
صحیح,
کہ میں نے یہ کام سب سے پہلے کیا ہے اور میں سب سے پہلے یہ کرنے والا ہوں. بعض اوقات تو اس میں اس قدر جو ہے وہ اذیت والے معاملات ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پر ابھی سے لوگ جو ہے وہ رمضان کی مبارکباد دینا پیش کر دیں گے,
صحیح,
کہ ابھی سے آپ کو رمضان مبارک ہو, میں ہی سب سے پہلے ہوں جس نے آپ کو رمضان کی مبارکباد دی ہے. ابھی سے آپ کو عید مبارک ہو, میں ہی سب سے پہلا ہوں کہ آپ کو عید مبارکباد دے رہا ہوں. اس طرح اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
اگلی کال ہم لیں گے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دنبہ آیا تھا ذبح ہونے کے لیے, اس دنبہ کو کس نے کہا تھا؟ اس کے جواب عنایت فرما دیں.
اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دنبہ آیا تھا اس حوالے سے کس نے کہا؟ اب لوگ سوالات تو ذہن میں آتے ہیں.
حدیث پاک ہے کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں, ان میں سے ایک ہے قیل و قال, اور اداعت مال اور کثرت سوال. یعنی قیل و قال فضول بحث مباحثہ اور مال کو ضائع کرنا, اسی طرح جو ہے وہ فضول سوالات, کثرت سوال. اب وہ مینڈھا جو آیا اس کو گوشت کس نے کھایا, اگر یہ پتہ چل بھی گیا تو ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ اب کوئی پوچھے کہ اس مینڈے کا کلر کیا تھا, کون سے کلر کا مینڈا تھا, اس کا قد کیا تھا, اس کی آنکھیں کس کلر کی تھیں, سینگ کتنے بڑے تھے اس کے, اور جو دیگر اس کے معاملات ہیں, کھال کہاں گئی اس کی, کیا کیا گیا کھال کے ذریعے, تو یہ کچھ سوالات نہیں ہیں. اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں ان چکروں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کا ایک طرح کا وار ہوتا ہے کہ بنیادی چیزوں سے غافل کر کے ان چیزوں کی طرف شیطان جو ہے اس کو مائل کر دیتا ہے. اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پر اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا, اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا.
صحیح,
آپ کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟
صحیح,
اصل تو آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی راہ کے اندر کتنی بڑی قربانی دی, ابراہیم علیہ السلاۃ السلام اللہ کی راہ کے اندر کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے نکلے تھے, اصحاب کہف نے کس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی دی. آپ یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ وجہ بیان کی گئی, اس وجہ سے بہت سارے نقصانات بندہ اٹھاتا ہے. اور پچھلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اس طرح کے سوالات کرتی تھیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے احکام ان کے اوپر لازم کر دیے جاتے تھے ان کے سوالات کی وجہ سے, تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی کہ اس سے اختلاف کرنا شروع کر دیتی تھیں. تو ہمیں ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا کہ جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ان کی بات نہیں کرتا, لیکن بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں, لیکن ان سے یہ پوچھا جائے نا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں, نماز میں شرائط کتنے ہیں, کون کون سی بڑی بڑی وجوہات آپ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے, یا آپ تلاوت ہی سنا دیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جن کو یہ چیزیں نہیں آتی. تو یہ چیزیں ہمارے وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک بنیادی علوم حاصل کر چکے ہیں, فرض علوم حاصل کر چکے ہیں, اب مطالعہ کرنے کے دوران بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ایسی فضول چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, آدمی کے اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ ہے کہ جس میں اس کا مطلب نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. تو ایسے سوالات کرنے چاہیے, ایسی باتیں معلوم کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو دین و دنیا کا آخرت کا فائدہ حاصل ہو.
بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو کرنے کا کام ہے اس کو پہلے کر لیا جائے. ابھی اس کے اندر ہی اتنے مسائل ہیں جیسے وضو, غسل, نماز کی شرائط, فرائض, واجبات وغیرہ, اس میں اتنی کمزوریاں ہیں, ابھی وہ کام ہم نے مکمل کیا نہیں ہے اور ہم دوسرے کاموں کی طرف چلے گئے. یہ بھی بعض اوقات نفس و شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ وہ کرنے والے کاموں سے ہٹا کر نہ کرنے والے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے, وہ زندگی پھر ختم ہو جاتی ہے. قبر میں آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, کوشش کریں جو کرنے والے کام اس میں لگ جائیں. عثمان غنی جو ہمارا یہ جامعۃ المدینہ ہے وہاں پر طلبہ جمع ہیں, مزید وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے ایک سوال ہم ان کا لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاضی سہیل احمد, جامعۃ المدینہ, فیضان عثمان غنی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ایک مسجد میں جماعت سے نماز نہ ملی تو دوسری مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟
لیکن جماعت جو ہوتی ہے وہ مسجد محلہ کی یا جہاں پر یہ موجود ہیں وہاں کی جو مسجد قریبی ہے اس کی جماعت ان کے اوپر واجب ہوتی ہے جبکہ دیگر شرائط پائے جائیں. تو اگر کسی کا گھر مثال کے طور پہ محلے کی مسجد میں جماعت نکل گئی تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ دوسرے محلے کے اندر جا کے جماعت تلاش کرے اور وہاں پہ نماز ادا کرے. مسجد دور ہے تو ویسے ہی جماعت بندے کے اوپر واجب نہیں ہوتی. البتہ جو جماعت کی فضیلتیں ہیں اس کو پانا چاہیے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بغیر کسی وجہ کے جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے. اگرچہ کہ پہلی جماعت آپ کی نکل گئی ہو اور محلے کے اندر آپ پر اگر بالفرض واجب نہیں ہوتی, اتنا دور ہے وہ محلہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر واجب نہیں ہو رہی, تو پھر اس صورت میں بھی اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں, کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بغیر وجہ کے جماعت کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
ہمارے ساتھ یہاں اس سلسلے کے اندر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپریل فول منانا کیسا,
کیا فرمائیں گے اس بارے سے؟
اچھا, اپریل فول کا جو مہینے کی بات کی ہے, اپریل فول منانے کی جو بات کی ہے, تو اس پر تو بہرحال امیر علیہ سنت نے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مدنی پھول دیے ہوئے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تہوار جو ہے مثال کے طور پہ بارہویں شریف ہو گئی یا گیارہویں شریف ہو گئی یا معراج کا موقع آتا ہے, کبھی بھی آپ کو کافر نہیں ملے گا کہ وہ ان دنوں میں کچھ منا رہا ہو.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ ہمارے طریقے, ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کفار کے طریقے کار ہیں ان کے تہوار ہیں, ہم ان کو اپنانا شروع کر دیتے اور ایسا اپناتے ہیں, ایسا اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا جیسا یہ لوگ کرنا شروع ہو گئے. اب جیسے یہ مثال کے طور پر اپریل فول منانا, اب یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ تو کفار کا نکالا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نکالا گیا تھا. اور بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہماری شریعت مطہرہ تو ہر موقع پر مسلمان کو اذیت دینے سے منع کرتی ہے کہ مذاق, ایسا مذاق کہ جو بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے, ہماری شریعت کب اس کی اجازت دیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ ایک صحابی نے اس زمانے کے اعتبار سے جب اتنی ابھی اسلام نیا نیا تھا تو رسی کسی صحابی کے پاس رکھ دی سوئے ہوئے کے پاس, تو وہ گھبرا گئے اٹھے جب وہ, کہ وہ سمجھے سانپ ہے. منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے. آپ نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھلی تلوار لے کے چلے کہ کسی کو لگ جائے گی. تیر جو ہوتا تھا پہلے جو استعمال ہوتے تھے تو اس میں تیر میں جو آگے پھل نکلا ہوا ہوتا ہے, منع فرمایا کہ کوئی اس طریقے سے لے کے جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگ جائے. یعنی اتنی احتیاط بتائی کہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اب حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی کے برعکس علماء نے یہ بھی بیان فرمایا حدیث پاک کی روشنی کے اندر کہ اس کے ساتھ ہی اس کا عکس بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے. اگر آپ کو فون کر کے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کی فیکٹری جل گئی ہے یا آپ کے فلاں رشتے دار کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی, انتقال ہو گیا, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر آپ جب پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ ایسا نہ ہوا ہو تو آپ تو بہت خوش ہوں گے, اس کو تو آپ مٹھائی بھجوائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا, برا ہی لگے گا. تو پھر آپ دوسرے کے بارے میں بھی تو سوچیے کہ اس کو برا نہیں لگے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا خطرناک معاملہ پیش آ جائے. اور آتے بھی اس طرح کے معاملات کہ کسی کو کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بےچارہ بھاگا, پتا چلا اس کے تو بیٹے کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا.
اور
ہوتے ہیں ایسے واقعات, پیش آتے ہیں اس طرح کے واقعات. تو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے. دنیا کے سارے معاملات کے اندر عقل سے شعور سے کام لیتے ہیں. آلو خریدنا ہوتا ہے تو 10 ریڈیو پہ جا کے ہم ریٹ معلوم کر کے پھر آلو لیتے ہیں, لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ہماری عقل و شعور سارے کے سارے سو جاتے ہیں, سب چیزیں ہماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جہاں آپ اپنے لیے ایسی چیز پسند نہیں کرتے وہیں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ایسی چیزیں پسند نہ کریں. اپریل فول منانا یہ فول لوگوں کا طریقہ کار ہے, جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے, کسی سمجھدار کا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلامی طریقہ کار ہے. ہرگز ہرگز شریعت مطہرہ اس کو منانے کی اجازت نہیں دیتی.
مزید ویڈیو سوالات ہیں, آئیے اس کو شامل کریں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ, کیا آگ بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
مومن اور مسلمان کا فرق تو ہمارے یہاں اس کے بڑے فرق لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے اور مسلم یہ ہوتا ہے, مومن یہ ہے مسلمان یہ ہے. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو محققین نے لکھا, علماء نے وہ یہی لکھا کے مصداق کے اعتبار سے، یعنی جب کسی کو مومن بولا جائے گا اور کسی کو مسلم بولا جائے گا تو اس اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں،
ٹھیک ہے،
جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. البتہ اسلام اور ایمان کے اندر بعض اوقات علماء یہ فرق کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے یوں نہیں بنے گا کہ مومن ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مومن کہیں مسلم نہ کہیں، مسلم کہیں مومن نہ کہیں. فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ اعتقادات کا نام ہے،
صحیح،
یعنی عقیدہ اور جو اعتقاد بندہ رکھتا ہے اس کا نام ہے. اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، آخرت پر، جن چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا حکم ہے، ان کو عام طور پہ ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے. اور اسلام جو بندہ ظاہری عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال مآل کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے علماء نے اسی بات کو بیان کیا کہ مسلم اور مومن ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے تو دیکھیں ویسے تو منع فرمایا کہ آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کی مکمل توجہ جو ہے وہ نماز پر آ جاتی ہے، تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، خشوع حاصل ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے آنکھیں بند کرنا جائز بھی بلکہ بہتر ہے کہ اب آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے، ورنہ بلا وجہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے.
ایک ایسے میں سے بظاہر ایک چھوٹا سا لیکن شاید وہ پریشان ہے کہ نماز عصر کا وقت کب تک ہے، آخری وقت، یعنی آخری 20 منٹ بھی جب آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اب نماز نہیں پڑھ سکتے.
نماز عصر کا جو وقت ہے وہ تو غروب آفتاب تک ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی مغرب کے شروع ہونے تک ہے، مغرب سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ نماز عصر کا وقت ہے. البتہ اس کے جو پاک و ہند کے اندر آخری 20 منٹ ہیں،
جی جی،
یہ مکرو ٹائم شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی مکرو ٹائم شروع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی تاخیر بندے کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کو اتنی تاخیر ہو گئی تو بھی اس کو عصر کی نماز ادا کرنا پڑے گی. مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی مثال کے طور پر اس کی آنکھ کھلی ہے، وضو کر کے اس کو اتنا موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ باندھ لے، تو بھی اس کو تکبیر تحریمہ باندھنی ہوگی. تکبیر تحریمہ باندھ کے وہ نماز شروع کر دے گا، بھلے اب مغرب کا وقت شروع ہو جائے، اس کی عصر کی نماز کنٹینیو رہے گی، نماز اس کی ہو جائے گی. اور لیکن بہرحال بلا وجہ جو ہے وہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس کو منافقت کی علامتوں میں سے کہا ہے کہ منافق ہوتا ہے کہ سورج دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ بس عصر ڈوبے، سورج ڈوبے اور یہ عصر کی نماز بالکل اینڈ پر آ کے ادا کرے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن بالفرض اگر کسی کا اتنا وقت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پر سے عصر کی نماز ساقط ہو گئی، بلکہ اس کو عصر کی نماز ادا کرنا نہیں.
جی ویڈیو سوال.
میرا نام نجابت ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال تھا کہ قرآن پڑھتے وقت چوئنگم کھانا کیسا؟
جی قرآن کی تلاوت،
جی بالکل، قرآن پاک پڑھنے کے علماء نے بڑے تفصیل کے ساتھ آداب لکھے ہیں،
جی جی،
کہ قرآن پاک جو ہے کس طرح پڑھنا چاہیے، دو زانوں بیٹھ کر، باوضو، قبلہ رو، خشوع و خضوع کے ساتھ، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس سے پہلے مسواک کر لے، کیونکہ یہ فرشتے جو ہے وہ بندے کے منہ سے منہ لگا دیتے ہیں اور اس کا قرآن فرشتوں کے منہ کے اندر جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھ کے جو ہے وہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو آداب بہت سارے لکھے گئے ہیں. اب چنگم چبانے میں ایک تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ آداب کے برخلاف ہے،
جی،
دوسرا بندہ جب چنگم اس کے منہ میں ہوگی تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے، حروف ایسے ہوں گے جو اسے ادا ہی نہیں ہو سکیں گے. وہ چنگم کیا کوئی بھی چیز منہ میں موجود ہوتی ہے تو ان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، بھلے وہ کسی طریقے سے ادا کر لے گا لیکن جو صحیح طریقے سے ادائیگی ہے وہ ادا ہو نہیں پائے گی. تو اس لیے چنگم کھاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس کو پھینک دے باہر اور جو ہے وہ مسواک وغیرہ کر لے، منہ صاف کر لے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے. لیکن یہ بہرحال میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا کہ ناجائز اور ناجائز اس صورت میں بنے گی جبکہ تلفظ خراب ہو جائے، الفاظ ٹوٹنا شروع ہو جائے، اس صورت میں اس کی ممانعت بنے گی، ورنہ اگر کسی نے اس حالت میں بھی تلاوت کی تو تلاوت اس کی شمار ہو جائے گی.
ٹھیک جی، اگلی کال.
کے بارے میں سوال ہے. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ، مغفرتہ کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے.
جی
جی، اس کے اوپر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ چونکہ یہ الفاظ اس کی مختلف روایتیں آئی ہیں تو اس کو منع کیا گیا کہ یہ الفاظ استعمال نہ کیا جائے، وہ برکات ہو تک ہی اکتفا کیا جائے، اس سے آگے نہ بولا جائے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.